اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر چل رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں اور ظاہر قریب کے لوگوں میں شامل ہیں، ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا سامان اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا سامان ایک ہی اونٹنی پر رکھا ہوا تھا، سامان جو بھی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک اونٹنی پر رکھا ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ سامان والی اونٹنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان اسی پر تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی سامان اسی پر تھا، وہ اپنے غلام کے حوالے کر دی کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ غلام کے پاس ظاہر ہے کہ وہ غلام اس کو سنبھال رہا تھا۔ ایک جگہ پر رکے تو پڑاؤ ڈالا، جیسے سفر میں ہوتا ہے ایک جگہ ٹھہرتے ہیں، پڑاؤ ڈالا تو غلام کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں گیا کہاں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان والی اونٹنی کہاں گئی؟ تھوڑی دیر کے بعد غلام نظر آیا، کہاں اونٹنی کہاں ہے؟ میری اونٹنی تو گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اس پر سامان تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناراضگی ہوئی کہ ان لوگوں کو تو عادت ہے کئی کئی اونٹوں کو ایک ساتھ سنبھالنے کی، خیال رکھنے کی، ایک اونٹ اسے بھی گم کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر سخت ناراضگی ہوئی اور غلام کو تادیباً ذرا اس کو تنبیہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام پر غصہ نکال رہے ہیں، غصہ ظاہر ہے اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ محرم آدمی کیا کر رہا ہے، منع نہیں فرمایا۔ اگر ناجائز ہوتا، جس کو قرآن کہتا ہے ولا جدال فی الحج، اگر گناہ ہوتا، منع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع فرما دیتے، لیکن ناپسندیدگی کا بھی کچھ اظہار فرمایا کہ دیکھو محرم ہونے کی حالت میں تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں تنبیہ کر رہا ہوں۔ خیر اب اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جس اونٹنی پر تھا اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ آئے، اونٹنی پر سامان لدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کچھ اور لوگوں کو پتہ چلا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری اونٹنی سامان کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، برکت دے، مجھے تو میرے سامان والی اونٹنی مل گئی ہے، یعنی کسی اور نے پیش کر دی ہے، اب مجھے بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کے دلوں میں تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہر ایک چاہ رہا تھا کہ اچھا میں اپنی اونٹنی پیش کر دوں، میں اپنی پیش کر دوں۔ یہ ایک سلسلہ چلا۔ اب ایک طرف اعزاز بھی، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، آپ کی محبت صحابہ کے دلوں میں، لیکن واقعات دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ واقعات دونوں طرح کے پیش آتے رہے۔ اب ہوا یہ، ذرا آگے سے آگے چلے یا اسی مقام پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ازواج مطہرات بھی تھیں، اور ظاہر ہے ازواج مطہرات ان میں ضروری نہیں کہ آپس میں سب اسی طرح، جس طرح ایک جوڑ عام لوگوں میں ہوا کرتا ہے، ازواج مطہرات ظاہر ہے کہ ایک طرح سے وہ صحابیات بھی ہیں، ایک طرف سے سوکنوں والا تعلق بھی ہے۔ تو ہوا یہ کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اونٹنی چلنے سے عاجز آ گئی، ان کا جو اونٹ تھا جو سواری کا، وہ چلنے سے عاجز آ گیا، بیمار ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں، ایک ہی اونٹ اور کوئی سواری تو ہے نہیں، سفر کیسے طے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زائد اونٹنی ہے، تو ان سے کہا کہ تم اپنی اونٹنی ان کو دے دو۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل لگا کہ اپنی اونٹنی وہ صفیہ کو دیں، تو انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہے صفیہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب دو واقعے پیش آئے، ایک تو یہ کہ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ عجیب بات یہ ہوئی کہ میرا وہ اونٹ گم ہو گیا اور اونٹ خراب بیمار ہو گیا، اب میں پریشان ہو کر رونے لگی، تو جب میں رو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھے تسلی دینے لگے، اور میرے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بس مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آنسو صاف کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سب یہاں ٹھہر جاؤ، پورے قافلے کو روک دیا. اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے ذرا پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، میری وجہ سے پورے قافلے کو رکنا پڑا. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، کہنے لگی دیکھو آج میری باری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میرے پاس باری ہے، باریاں مقرر تھیں، میری باری ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی باری کبھی کسی کو دیتی نہیں کسی بھی قیمت میں، لیکن آج میں اپنی باری تمہیں دے رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جو میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دے رہی ہوں. شرط یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں، کہیں ناراض نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں تھے لیکن ان کو یہ خیال ہوا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، دیکھو تمہیں اس شرط کے ساتھ باری دیتی ہوں، یہ قیمت بڑی اونچی قیمت ہے، اس شرط کے ساتھ میں دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے خوش کر دینا. فرمایا بہت اچھا، تیار ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج تو تمہاری باری نہیں ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو خیر ہر طرح کے واقعات اس سفر میں پیش آتے رہے، عجیب عجیب مختلف واقعات ہوتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں عورتوں کا قافلہ ایک طرف چل رہا تھا، کچھ طرف ایک جانب مردوں کا قافلہ تھا جو علیحدہ تھے. تو اونٹوں کو چلانے کے لیے ان کو کچھ پڑھا اشعار وغیرہ ترنم سے ان کو سناتے ہیں، تو وہ ذرا دلچسپی سے چلتے رہتے ہیں، سفر میں تھکتے نہیں ورنہ اکتا جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں شاید بہت سے لوگوں کو اور بچوں کو سفر میں اگر نشید نہ چلائیں، نظمیں نہ چلائیں تو اکتا جاتے ہیں. پہلے زمانے میں جانوروں کا یہ حال تھا کہ اونٹ اسی طرح ہوتے تھے کہ اونٹ سفر میں اکتا جاتے تھے، تو کسی کو مقرر کرنا پڑتا تھا کہ اچھا تم آگے اشعار پڑھتے رہو اور اشعار پڑھو گے، جیسے اونٹوں کو مزہ آئے گا وہ تیز چلیں گے. تو یہ عورتوں کی طرف جو اشعار پڑھنے والے تھے وہ اس بہت اچھے انداز سے اشعار پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دھیان سے، تم تو اشعار اتنے اچھی طرح پڑھ رہے ہو، اونٹ زیادہ تیز دوڑ رہے ہیں، زیادہ تیز دوڑیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ نازک بیچاری عورتیں ہیں کوئی گر جائے گی، کسی کو لگ جائے گا یا ان کا جسم پورا ہل جائے گا، ذرا اطمینان سے ذرا آہستہ آہستہ چلاؤ اونٹوں کو. ہر چیز میں دیکھو کسی کو مشکل نہ ہو جائے، کسی کو مشکل نہ ہو جائے. خیر پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلانی جگہ ہے جس کو ہماری پرانی حدیث کی کتابوں میں مر الزہران کہا جاتا ہے، آج کل اس کو وادی فاطمہ، بعد میں مجھے یاد ہے بچپن میں تو تھا، اب پتہ نہیں وہ علاقہ معروف ہے یعنی وادی فاطمہ کے نام سے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت ہود اور صالح علیہ السلام بھی اپنے اپنے زمانوں میں یہیں سے گزرے تھے اور حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، بہت سادہ انداز میں اور سیدھے سادی سواری پر تشریف لائے تھے. اس وقت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دکھایا گیا اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی. خیر یہ سفر چلتا رہا حتیٰ کہ 3 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پہنچے. یہ میں خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے مسائل سے متعلق باتیں ہیں. 3 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف پہنچے، یہ اس کا احادیث میں ذکر کثرت سے ملتا ہے. یہ صرف وہ جگہ ہے، جنہوں نے سیرت پڑھی ہے ان کو اندازہ ہوگا، صرف وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 7 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو صرف مقام مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے آیا کرتا تھا اس زمانے میں. تو مقام صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. ان کا عجیب معاملہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا مقام صرف میں عمرہ کے لیے جاتے ہوئے. واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقام صرف میں رکے، وہیں پر رخصتی ہوئی. اور اس کے ایک زمانے کے بعد یہ تو ظاہر ہے سن 7 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں جب نکاح ہوا تھا، اس کے بعد 51 ہجری میں وہیں پر وہ تشریف فرما تھیں اور اسی جگہ مقام شریف میں تھیں جہاں ان کا نکاح اور رخصتی ہوئی تھی، وہیں پر ان کی وفات ہوئی، وہیں پر ان کی قبر بنی اور آج بھی ان کی قبر وہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کے لیے وہ جگہ منتخب فرمائی تھی۔ ابھی بھی مدینہ منورہ کا جو ہائی وے ہے، ہائی وے پر جب جاتے ہیں تو اس کے سائڈ پہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو میں معروف ہے کہ دیواریں جو بنی ہوئی ہیں درمیان میں قبر ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیر مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے، یہ ہفتے کا دن ہے، 3 ذی الحجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شریف پہنچے۔ جب مقام شریف پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہواری شروع ہو گئی، حیض شروع ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گئیں، رونے لگیں کہ میں مکہ جا رہی ہوں، عورتوں کا ہوتا ہے، مکہ جا رہی ہیں، وہاں جا کر حیض شروع ہو گیا، خون شروع ہو گیا، اب میں کیا کروں گی، میری تو سب عبادتیں گئیں۔ کوئی عبادتیں نہیں گئیں، ہاں شوق گیا، کعبہ کے پاس جانے کا شوق، مسجد حرام میں داخل ہونے کا شوق، وہ شوق رہ گئے، عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ تکلیف کی وجہ سے اجر زیادہ بھی مل جائے گا۔ مردوں کو تو اپنا شوق پورا کرنے کا موقع ملا کہ وہ اندر گئے، عورت اپنے ماہواری کی وجہ سے بیچاری کمرے میں ٹھہری رہی، گھر میں ٹھہری رہی، ہوٹل میں ٹھہری رہی، دیکھتی رہی کہ سب جا رہے ہیں، میں نہیں جا سکتی۔ تو اس صبر پہ، اللہ کے حکم کے سامنے جمے رہنے پہ، صبر پہ جو اس کو اجر ملتا ہے، وہ اجر آخرت میں معلوم ہوگا کیا ہے۔ عورتیں بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں۔ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حیض شروع ہوا، رونے لگی، پریشان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کے لیے بنات آدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقرر فرما ہی دی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ خیر تسلی دی، آگے سلسلہ چلتا رہا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جو کہ اتوار کا دن تھا۔ اب اس حج میں بہت سے اور بھی معاملات ہوتے رہے، لیکن ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح غسل فرمایا، مکہ داخل ہونے سے کچھ پہلے صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھی، غسل فرمایا، اور غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ پہلی چیز جب وہاں داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، سیدھے مسجد حرام تشریف لے گئے، دن کے وقت وہاں پہنچے تھے، مسجد حرام تشریف لے گئے، جاتے ہی کوئی تحیت المسجد نہیں پڑھی بلکہ جا کر فوراً طواف شروع کر دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں، عام مسجدوں میں انسان جائے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، لیکن مسجد حرام میں داخل ہونے کے تحیت 2 رکعت نہیں ہیں بلکہ طواف ہے۔ ہاں طواف کا موقع نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، ورنہ پہلے وہاں کے تحیہ یہ کہ جاتے پہلا کام طواف کرنا ہے۔ طواف سے پہلے سوال یہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے؟ اس بارے میں دونوں قسم کے اقوال ہیں علماء کے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے انسان کعبے پر جب پہلی مرتبہ نظر پڑتی ہے تو دعا مانگ لیا کرے۔ یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہوتا ہے، پہلی نظر جب کعبے پر پڑتی ہے، ہر مرتبہ داخل ہوتے وقت نہیں، پہلی مرتبہ جب انسان مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے باہر سے اور وہاں جا کر کعبے پر نظر پڑتی ہے، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ایک طرف کھڑا ہو کر انسان جس طرح عام دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، اس طرح دعا کر لیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع فرمایا، طواف میں بھی پھر ظاہر ہے کہ ہر چیز کے اپنے اپنے ہر چیز میں تفصیل ہوگی، طواف کس طرح کیا، طواف میں کیا صورت اختیار کی گئی، پھر ان تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ طواف کیا، سعی کی، اور جو بھی حج کی سنتیں ہیں ظاہر ہے وہیں سے آئی ہیں، جس کو علماء نے اپنے طور سے بیان فرمایا ہے کہ کیا کیا سنتیں ہیں۔ پہلا طواف کیا، سعی کی، اس کے بعد پھر جو بھی حج کے احکام تھے ترتیب چلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہی رہے، اس لیے کہ قارن تھے، جب کوئی قارن ہوتا ہے، قران کرتا ہے، تو اخیر تک قربانی کرنے تک 10 ذی الحجہ میں جب تک وہ اپنا دم قران یا جس کو حدی کہہ لیں وہ ذبح نہیں کر لیتا، حلال نہیں ہوتا۔ تو 10 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم رہے تھے۔ کب سے؟ 26 ذی القعدہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، تقریباً 15 دن۔ بہت ہمارے لحاظ سے تو بڑا مشکل ہے، لیکن خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم رہے تھے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ بھی جنہوں نے بھی حدی کے جانور ساتھ لیا تھا محرم رہے تھے۔ خیر 8 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد منا تشریف لے گئے۔ درمیان میں اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے، ظاہر ہے بہت کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھیں، 8 ذوالحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ ایک اور چیز حج کے احکام میں جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا اور اسلام میں جو حج کا طریقہ ثابت ہے، ان میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ حج کے ایام میں پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، حج کے احکام کے اعتبار سے۔ عام دنوں میں مغرب سے دن شروع ہوتا ہے، آج مثلا مغرب آئے گی، جمعہ کی رات شروع ہو گئی، کل مغرب تک، لیکن حج کے احکام کے اعتبار سے، دنوں کی ترتیب تو ایسی ہے، حج کے احکام کے اعتبار سے 8 ذوالحجہ جب شروع ہوئی تو اب 8 ذوالحجہ کے بعد جو رات ہے وہ دن کے ساتھ ہوگی، بعد والی رات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذوالحجہ کو وہیں ٹھہرے، دوسرے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑی اہم اہم باتیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، جن میں اہم بات، جو اہم اعلانات کیے تھے وہ یہ تھا کہ دیکھو اب جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دو، جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دو، اور جاہلیت کے زمانے کے جتنے جھگڑے ہیں ان کو ختم کرو اور معاف کرو، جتنے سودی معاملات تھے وہ ختم کرو۔ یہ تمام اعلانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ میں یہ اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ 9 ذوالحجہ کا روزہ تو بڑا اہم ہوتا ہے، تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام الفضل، انہوں نے یہ کہا کہ پوچھنا تو مناسب نہیں ہے، پوچھو نہیں، ایسا کرو میں ایک کام کرتی ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا، دودھ کا ہدیہ بھیجا، تو دور تھیں، بڑا مجمع تھا، دودھ کا ہدیہ پیش فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ بس یہ گویا سوال کا جواب دینے کا، سوال کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب آداب سکھائے تھے، کس طرح سوال کرنا ہے، پوچھا نہیں، کچھ بھی نہیں، دودھ کا ہدیہ پیش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ عرفات کے دن، عرفہ والے دن روزہ رکھنا عام حالات میں تو بڑی فضیلت رکھتا ہے، وہاں جا کر کوئی روزہ رکھے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کے عبادات میں خلل واقع ہو جائے اور انسان پوری طرح دعا وغیرہ میں منہمک نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ اب ہمارے مشائخ کا حال دیکھتے ہیں ہم۔ شیخ رحمۃ اللہ علی بہت اہتمام سے عرفات میں دودھ لے جایا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دودھ پیا تھا، ہم بھی وہاں جا کر دودھ پئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ یہ ہمارے مشائخ نے ہمیں جو سکھایا ہے، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقہ دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس پر عمل کریں۔ خیر، عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں فرمائیں، امت کے لیے دعائیں فرمائیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اخیر میں آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کی دعائیں قبول کی گئیں، امت کی مغفرت کے فیصلے کیے گئے، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی۔ امت کی مغفرت ہے، حاجیوں کی مغفرت ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کے آثار تو تھے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پھر مزدلفہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر، یہ تو عرفات کا ہو گیا، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے، رات مزدلفہ میں ٹھہرے، اور مزدلفہ میں اس رات کے بارے میں روایتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں کوئی تہجد کا اہتمام نہیں فرمایا، دن بھی بڑا مشقت کا تھا، آئندہ دوسرا دن بھی اس میں بھی بڑے کئی اعمال کرنے تھے، ادھر ادھر جانا تھا، طواف بھی کرنا ہے، رمی بھی کرنی ہے، حلق بھی کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں، بعض روایتوں سے اور ظاہر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں تہجد نہیں پڑھی، عشاء مغرب پڑھی، عرفات جا کر، مزدلفہ جا کر مغرب پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور رات میں آپ نے آرام فرمایا۔ واللہ اعلم، رات میں کسی حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھی ہو، صحابہ نے نہ دیکھا ہو یا جنہوں نے بیان کیا انہوں نے نہ دیکھا ہو، واللہ عالم، لیکن جن صحابہ نے ہمیں اس کا تذکرہ کیا ہے ہمارے سامنے، جابر رضی اللہ عنہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی، واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے کہ امت پر آسانی کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل اعمال عام مجمع میں عام طور پہ نہیں کیا کرتے تھے کہ امت اس کو لازم نہ سمجھ لے، بڑا مجمع ساتھ تھا، لوگ دیکھنے والے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی ضروری عبادت ہے، تہجد کوئی ضروری نماز ہے اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ خیر، یہ مزدلفہ کی رات، فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ اصل مزدلفہ میں وقوف کا وقت ہے جو کہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طویل دعا مانگی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے، کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس میں حقوق العباد کی بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کی بشارت دے دی کہ چلو میں بھی وہ بھی معاف کر دوں گا، جس نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دوں گا، جو مظلوم ہے اس کو اپنی طرف سے دے کر میں خوش کر دوں گا۔ ظاہر ہے ہر شخص کے اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ مزدلفہ کا قیام ہوا، فجر کی نماز وہاں پڑھ لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی امت کی مغفرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہیں پر قریب تھے تو ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح کے موقع پر اضحک اللہ سنک من الذی اضحکک، یا رسول اللہ آپ کو کیا چیز پہ آپ مسکرا رہے ہیں، ایسے موقع پر تو آپ عام طور سے مسکرائے نہیں کرتے، تو دعا اور عبادت کا موقع ہے، آپ کس چیز پہ مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے۔ ایک ایک چیز میں تعلیم امت ہے، کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر بڑا خوش ہے، کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر دعا دے دو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہ دعا ہے۔ شیخین رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہنستا ہوا رکھے، اس موقع پر آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ امت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور اپنے لیے ہلاکت کی بد دعا کرنے لگا، تو مجھے اس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ خیر، یہاں سے اب 8-10 ذوالحجہ شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہفتے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ تشریف لے گئے، پھر یہاں پر بھی کئی واقعات پیش آئے اور کئی لوگ آئے درمیان میں جنہوں نے سوالات کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آئی وادی محسر، وادی محسر، محسر وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو فرمایا تو تیزی سے گزر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، ان علاقوں سے کبھی گزر ہوتا تھا جہاں کسی قوم پر عذاب آیا تو تیزی سے گزر جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزر گئے، یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پہ عذاب آیا تھا۔ خیر، منا پہنچے، جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی، رمی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور جو قربانی کرنے کی ہدی کے جانور تھے ان کو نحر فرمایا، اونٹ میں نحر ہوتا ہے، کتنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 سال، 63، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے، اور 100 کا عدد باقی، کل 100 اونٹ تھے، تو باقی جو تعداد تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نحر فرمایا، ان کو کاٹا گیا، ان کے ٹکڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا نکال لو، ہر اونٹ کے ایک ایک بوٹی کا ٹکڑا نکال لو، ایک ایک گوشت کا چھوٹا ٹکڑا نکال لو، ایک ہانڈی میں ڈال دو، اس کا شوربہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شوربہ پیا، ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو اپنی قربانی کا گوشت میں سے کچھ خود بھی کھانا چاہیے، برکت کی چیز ہے، اور اونٹوں کا بھی حق تھا، ان اونٹوں کا بھی حق تھا کہ جن اونٹوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا تھا، ان کا حق تھا کہ ان کا کوئی جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاتا۔ ان اونٹوں کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نحر فرمانے لگے تھے تو صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا چند اونٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے نحر فرما دیں، اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے باندھنا پڑتا ہے، پکڑنا پڑتا ہے۔ یہاں پر اونٹوں کا حال یہ تھا کہ اپنی جان پیش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ پہلے مجھے نہر کر دیجئے۔ صحابہ نے منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نہر کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر رونا آ گیا، رقت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ جو ان میں سے لینا چاہے ٹکڑے کر کے لے سکتا ہے۔ خیر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال حلق کروائے۔ بال موڑنا، حلق کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو حلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ دائیں طرف کے ایک طرف کے پورے بال حلق فرمائے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا یہ لو تمہارے لیے۔ دوسری جانب کے بال حلق کے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ لو تقسیم کر دو ان کو۔ صحابہ نے دیکھا کہ اچھا، اتنے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں دیا جا رہا ہے، کوئی خصوصیت ہوگی۔ بعض شرح نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہونے والا تھا، اس کا بدلہ ابھی سے دے دیا۔ وہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا موقع آیا تھا، لحد کھودنے کا موقع آیا تھا، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی تھی، وہ اس میں ماہر تھے، انہوں نے قبر کھودی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہو سکتا ہے پہلے سے ہی اس کا معاوضہ ان کو دے گئے تھے، واللہ عالم۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال تقسیم فرمائے، ابھی تک دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود ہیں۔ میرا خیال ہے اب وقت کافی ہو گیا اور عنوان تو طویل ہے، بس اب بہت مختصر کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں ٹھہرے رہے، 11 تاریخ بھی وہیں ظاہر طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد منیٰ میں قیام فرمایا، کبھی کبھی طواف کے لیے درمیان میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ کی دوپہر کو ظہر سے پہلے، ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کی رمی فرمائی اور وہاں سے مقام محصب تشریف لے گئے۔ مقام محصب وہ جگہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں شعب و ابی طالب، جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم سمیت محصور کر دیا گیا تھا۔ 3 سال تقریباً وہاں محصور رہے تھے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اور یہ قبرستان جو ہے جنت المعلیٰ، جو وہاں کا قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، اس کے قریبی یہ جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں پر ظہر پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھی۔ رات میں پھر طواف وداع کے لیے صحابہ تشریف لے جانے لگے، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اسی رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنعیم جا کر عمرہ کیا تھا، جہاں پر تنعیم ہے، جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے، وہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ اسی رات آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں جب وہ آ رہی تھیں تو ان کو حیض شروع ہو گیا تھا، ان کے شروع کا عمرہ رہ گیا تھا، حج تو کر لیا، تو ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ میرا حج تو ہو گیا لیکن عمرہ رہ گیا ہے، میں عمرہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں عمرہ کر لو۔ تنعیم تشریف لے گئیں، وہاں جا کر اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئیں، جا کر احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر 14 ذی الحجہ شروع ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ 14 ذی الحجہ ہے، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے جماعت سے نماز پڑھائی۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ طواف کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ کب؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے لوگوں کے پیچھے پیچھے رہ کر طواف کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ چونکہ مردوں کی جماعت آگے تھی، پیچھے پیچھے سے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنا طواف وداع کر لیا تھا سوار ہو کر۔ یہ خلاصہ ہو گیا، ورنہ ظاہر ہے اس میں اور بہت سی باتیں تھیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے وہ تو بہت قیمتی باتیں ہیں، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ یہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بیان کا یہ ایک بہت اختصار تھا جو میں نے پیش کیا ہے۔ حج سے واپس تشریف لائے، پھر جو بھی واقعات تھے، حج سے واپس تشریف لائے، مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون، یہ جو دعا حدیث میں آتی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حج تو پورا ہو گیا، بعض علماء نے لکھا ہے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی حج میں اذا جاء نصر اللہ والفتح والی آیات نازل ہوئی تھیں۔ اتنا بڑا مجمع جب اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی وفات کے وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی حج میں صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی حج میں عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تک تو ہمیں امید تھی کہ ہمیں مزید باتیں ملتی رہیں گی، اب جب مکمل ہو گیا ہے، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر نقص بھی آنا شروع ہوتا ہے، گویا کہ آپ کے جانے کے وقت اب قریب آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کے جانے کے وقت قریب آ گیا، یہ اشارتاً ایسی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پر رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ خیر، پھر حج سے واپس تشریف لائے، پھر ایک واقعہ پیش آیا، بس اس کو بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں، کہ ایک صحابیہ تھیں جو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا چاہتی تھیں، لیکن کسی وجہ سے، ان کی مجبوریوں کی وجہ سے، گھر میں حالات کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے شامل نہ ہو سکیں، ان کو یہ افسوس رہ گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرۃ فی رمضان کحجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے، اگر تم عمرہ کرنے حج کرنے میں نہیں جا سکی میرے ساتھ تو کوئی حرج کی بات نہیں، رمضان میں کبھی موقع ملے تو جا کر عمرہ کر لینا، وہ حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی تھی۔ خیر، یہ تھی کچھ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے سفر کی، باقی اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سبق کی ہیں۔ عنوان تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے شروع کر دیا ہے، لیکن اب ہر ایک کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے طور سے یہ سیرت کی کتابوں میں سے یا حج پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر، حج کے مسائل پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں مزید کیا کیا ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، یا کم سے کم اگر موقع ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جو حج کے موقع پر تھے، مواعظ اور نصیحتیں جو حج کے موقع پر تھیں، ان کو علماء نے الگ سے جمع کیا ہے، اردو میں بھی رسالے ملتے ہیں، موقع ملے تو ان کو پڑھ لیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون سی اہم باتیں تھیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحیح علم بھی عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہمیں تعلق اور محبت بھی عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنتوں پر عمل کی بھی صحیح معنی میں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھیں، امت جڑ کر رہو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، یہ بھی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی کہ دیکھو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرنا، ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی، اور مختلف نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ بہرحال اصل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے۔ آگے ایام ذی الحج آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں عبادتوں کے بھی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے، اور اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اپنی رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔